أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواحنا له الفداء. أما بعد، ہماری بحث شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت آل محمد میں چل رہی ہے، اور اس میں سیرت امام صادق علیہ السلام کی بحث ہے. سوال یہ اٹھایا تھا کہ آئمہ علیہ السلام کی سیرتیں مختلف کیوں ہیں؟ جواب یہ دیا تھا، چونکہ شرائط اس زمانے کے فرق کرتے تھے، حالات فرق کرتے تھے، اقتضاءات مختلف تھے، لہذا آئمہ علیہ السلام کی سیرت بھی مختلف تھی. زہد کی مثال دی اس میں، اور پھر اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی کہ کیوں بعض آئمہ نے جو ہے وہ جنگ کا راستہ اختیار کیا اور بعض آئمہ نے جنگ کا راستہ اختیار نہ کیا. چونکہ ہماری گفتگو کا محور سیرت امام صادق علیہ السلام ہے، تو ہم نے سوال بھی امام صادق علیہ السلام ہی کی سیرت کے بارے میں اٹھایا کہ ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو امام صادق علیہ السلام کو سیاسی اعتبار سے میدان ملا، لیکن امام علیہ السلام نے جہاد نہیں کیا اور حصہ نہیں لیا اس کے اندر، رہبریت کو نہیں سنبھالا. کیوں؟ کل اشارہ کیا تھا اس بات کی طرف، اور آج اس کی تفصیل بیان ہوگی کہ اگر ہم تاریخ کی تحلیل کرتے ہیں، جا کر دقت سے مطالعہ کرتے ہیں، تو معلوم ہوگا کہ امام کے زمانے میں، امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں سیاسی اعتبار سے زمینہ فراہم نہیں ہوا تھا. اگرچہ ظاہری طور پر لگ رہا تھا، اگرچہ بنو عباس ظاہری طور پر یہ کہہ رہے تھے اور اہل بیت علیہ السلام کو تذکر دیتے تھے کہ ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کی محبت میں کام کر رہے ہیں، لہذا آپ آگے آئیں، لیکن ان کے دلوں میں کچھ اور تھا. ان کے اعمال جو ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ اسلام کی خاطر اس فعل کو انجام نہیں دے رہے، یہ اقدام جو ہے وہ اسلام کی خاطر نہیں ہے. مثلا جب بنی امیہ کا چہرہ مسخ ہو گیا اپنی کارستانیوں کی وجہ سے، تو بنو عباس نے ان حالات سے استفادہ کرنا شروع کیا. بنو عباس نے فعالیتیں شروع کر دیں، مختلف ایکٹیویٹی کرنے لگ گئے، مختلف علاقوں میں اپنے نمائندے بھیج دیے کہ جن کا کام یہ تھا کہ وہ بنو امیہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں اور زمینہ فراہم کرے بنو عباس کے حق میں، لوگ ان کے ساتھ مل جائیں، ان کے ساتھ بیعت کریں، اور پھر یہ آ کر تختہ الٹ دیں بنو امیہ کا اور یہ حکومت میں آ جائیں. بنو عباس میں تین بھائی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں کہ جنہوں نے اس نہضت کو شروع کیا. ایک ابراہیم امام ہے، ایک ابو العباس صفاح ہے، اور ایک ابو جعفر منصور ہے. ان تین بھائیوں نے اس نہضت کو شروع کیا. انہوں نے مختلف اپنے نمائندے بھیجے. اہم ترین جو ان کے نمائندے تھے وہ ابو مسلم خراسانی اور سلمہ خلال تھے، ابو سلمہ خلال. اور بنو عباس کی جو نہضت کا طریقہ کار تھا، روش کار تھا، وہ یہ تھا کہ وہ کسی خاص نام کو ذکر نہیں کرتے تھے. وہ یا کہتے تھے یہ الرازی من آل محمد ہے، یا مثلا یا الرضا من آل محمد ہے، اس قسم کی تعبیریں جو ہیں وہ استعمال کرتے تھے. مثلا کہتے تھے یہ شخص رضا من آل محمد سے آیا ہے. اس قسم کی فعالیت وہ گمنامی میں کیا کرتے تھے، خاص نام نہیں لیتے تھے، اور زیادہ کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ اہل بیت کے نام کو استعمال کیا جائے. تو ان میں سے جو اہم ترین نمائندے تھے، جیسے پہلے عرض کیا، ابو سلمہ خلال اور ابو مسلم خراسانی تھے. ابو مسلم خلال کو کوفہ میں بھیجا ہوا تھا، اور ابو مسلم خراسانی کو خراسان یعنی ایران کے شہر خراسان میں بھیجا تھا. ये फ़ालियतें करते थे, लोगों को शऊर देते थे बनु उमैया के ख़िलाफ़ और बनु अब्बास के हक़ में किया करते थे। मैं इंतहाई मुख्तसर अंदाज़ में आगे जा रहा हूँ, इंशाल्लाह आप ख़ुद मुतालआ करेंगे किताबों का तो आपके लिए हकीकत मज़ीद रोशन हो जाएगी। अबू सलम खलाल और अबू मुस्लिम खुरासानी के दरमियान बनती नहीं थी। अबू मुस्लिम खुरासानी ये चाहता था कि अबू मुस्लिम खलाल अपनी जगह छोड़ दे और इसको निकाल दिया जाए इस नहसत से, और वो बहुत ज़्यादा कोशिशें करता भी रहा है, लेटर लिखता रहा है बनु अब्बास के सरकर्दा को कि इसको हटा दो, ये ख़तरनाक आदमी है। लेकिन जब देखा कि कुछ नहीं बन पाया तो ख़ुद उसने इकदाम करके अबू सलम खलाल को कत्ल किया। तो लिहाजा इस एतबार से अबू मुस्लिम खुरासानी जो है इंतहाई बद इंसान है जो अपने हदफ़ के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे इनकी ये नहजत जारी रही, बनु उमैया को एक वक्त आया इन्होंने गिरा दिया। तो गिराने से पहले जब मरहला क़याम का आया और क़याम इन्होंने शुरू भी कर दिया तो इसके दरमियान में अबू सलमा खलाल ने यह सोचा कि क्यों ना बनु अब्बास से खिलाफत को बदल के अहले बैत की तरफ ले आया जाए। ज़ाहरी तौर पर उसने इजहार इस चीज़ का किया, लिहाजा उसने दो शख्सियतों को लेटर लिखे। एक अब्दुल्ला महज था कि जिसको लेटर लिखा, और ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, और दूसरा लेटर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को लिखा। और इसके अंदर उसने लिखा कि मैं अगरचे क़याम जो है वो बनु अब्बास की तरफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप आमादा हैं, अगर आप मेरा साथ देते हैं तो ये क़याम मैं आपके हक़ में मोड़ सकता हूँ और आपको रहबरीत के ऊपर ले आऊँगा। तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम चूँकि अपनी उस इल्म ख़ास से, अपनी ख़ास बसीरत के ज़रिए चूँकि जानते थे कि हकीकत माजरा क्या है, तो लिहाजा इमाम ने लेटर खोला ही नहीं और वहीं पर उस लेटर को उस नुमाइंदे के सामने के जो लेटर लेकर आया था उसको जला दिया और कहा कि अबू सलम खलाल को जवाब देना कि मैं राज़ी नहीं हूँ। लेकिन जब ये लेटर अब्दुल्ला महज के पास गया तो उसने जब देखा कि अबू सलमा की नीयत यह है कि वो क़याम हमारे हक़ में करे तो वो इंतहाई खुश हुए और हाँ कर दी, और इसी खुशी के आलम में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और आकर बताया कि मुझे ये लेटर लिखा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आए हम उनके साथ मिल जाते हैं, क़याम करते हैं और रहबरीत हमें मिल जाएगी। तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो लेटर तुम्हारे पास आया पहले मेरे पास आया था, तुम ये काम न करो। तो जब तरफदारी शुरू की अब्दुल्ला महज ने तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मता काना अहलो खुरासान शीअतन लक, खुरासान के लोग कब तुम्हारे शिया हुए हैं, कब वो तुम्हारी पैरवी में आए हैं कि तुम अब खुशहाल हो जाओ कि अगर क़याम हमारे हक़ में हुआ तो रहबरीत भी जो है वो हमें दी जाएगी। अंता बाअथ्था अबा मुस्लिम इला खुरासान, क्या तुमने अबू मुस्लिम को खुरासान में भेजा है, यानी समझाना चाह रहे थे उसको, भेजा बनु अब्बास ने, वो काम बनु अब्बास के लिए कर रहा है तो कैसे वो क़याम जो है वो तुम्हारे हक़ में हो सकता है, तो ये क्रेडिट जो है वो बनु अब्बास को जाएगा। लेकिन जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल्ला महज को ये बात समझ में ना आई, वो इस बसीरत तक ना पहुँचे, तो ये कहने लगे कि आपको हसद हो रहा है, आप मेरी बात को नहीं मानना चाह रहे। तो इमाम ने कहा कि तुम जिसके पीछे चल रहे हो ये कभी नहीं हो सकता, और अब्दुल्ला महज असल में जो है वो नफ्से ज़किया के लिए बैत लेना चाहते थे, और इमाम ने कहा कि ये बैत मैं नहीं करूँगा चूँकि नफ्से ज़किया की बैत को बेअनवान महदी लिया जा रहा था, और इमाम फरमाते थे कि महदी का ज़माना अभी नहीं आया है और मैं महदी के उन्वान से इसकी बैत नहीं करूँगा। हाँ, अगर क़याम की खातिर करना है तो हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम اس کو مہدی کے عنوان سے ہی بیعت لیں گے آپ سے. تو امام نے انکار کر دیا, تو لہٰذا وہ ناراض ہوئے کہ امام جو ہیں وہ حسد کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں. اور لیکن بعد میں پھر تاریخ نے گواہی بھی دی کہ بنو عباس جب برسر اقتدار پر آئے تو انہوں نے عبداللہ محض اور اس کی بیٹی اور ان سب کو قتل کر دیا اور خود جو ہے وہ حکومت میں آ گئے. تو اسی قسم کی اگر آپ تحلیل کریں اور تاریخ کا مطالعہ کرتے چلے جائیں تو آپ کو یہ بات واضح اور روشن طور پر سمجھ میں آ جائے گی کہ بنو عباس کی حکومت کا جو یعنی بنو عباس کے اقدام کا جو انگیزہ تھا, جو ان کا سبب تھا, وہ اسلام نہیں تھا, محبت اہل بیت نہیں تھی, بلکہ دنیا داری تھی. خود حکومت تک پہنچنا چاہتے تھے. چونکہ بنو امیہ نے ظلم کیا تھا اہل بیت کے اوپر اور اہل بیت کی محبت لوگوں میں زیادہ ہو چکی تھی, وہ اہل بیت کے نام کو استعمال کر رہے تھے. جیسا کہ آج کل کے انتخابات کے اندر بھی آپ حالت دیکھتے ہیں کہ غریبوں کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, لیکن جب برسر اقتدار آتے ہیں تو غریبوں کو بھول جاتے ہیں. تو بنو عباس بھی یہی کام انجام دے رہے تھے اہل بیت کے نام کے ساتھ. تو امام صادق علیہ السلام چونکہ بصیرت رکھتے تھے, انہوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ نام جو لے رہے ہیں ہمارا اور ہمارے نام پر قیام کرنے کا سوچ رہے ہیں اور کر رہے ہیں, یہ حقیقت میں ہمارے لیے نہیں ہے. تو امام نے ساتھ بھی نہیں دیا. اور جنہوں نے ساتھ دیا اہل بیت میں سے, جیسے عبداللہ محض ہے, نفس زکیہ اور مختلف ہیں, تو ان کو قتل بھی کر دیا برسے سے اقتدار پر آنے کے بعد. حکومت ان کو نہیں دی گئی ہے. تو لہٰذا یہ تحلیل کرنے کے بعد یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ابھی سیاسی زمینہ فراہم نہیں ہوا تھا, جو کہ ظاہری طور پر سوال کیا جا رہا ہے. چونکہ سیاسی زمینہ فراہم نہیں تھا تو امام بھی آگے نہیں آئے اور رہبریت کو بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. ہاں, ایک زمینہ فراہم تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام کے دور میں فراہم نہیں تھا. وہ کیا تھا؟ وہ علمی میدان تھا, وہ کلچر کا میدان تھا, ثقافتی میدان تھا. کیونکہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے فرقے وجود میں آ چکے تھے. امام کے زمانے میں صوفیزم بھی موجود تھا, امام کے زمانے میں کلامی فرقہ بھی موجود تھا, امام کے زمانے میں ملحدین بھی موجود تھے, امام کے زمانے میں فقہی مذاہب بھی موجود تھے. تو اب سب کا استناد دلیل پیغمبر کی روایات ہوا کرتی تھی. تو امام کا اب وظیفہ, امام نے اپنا یہ تشخیص دیا تھا کہ میں علمی میدان میں جہاد کروں گا. مکتب تشیع انحراف کا باعث نہ بنے, انحراف کی طرف نہ جائے, منحرف نہ ہو جائے, امام نے علمی جہاد کو ترجیح دی. یہاں زمینہ فراہم تھا. لہذا آپ اگر امام کے دور میں دیکھتے ہیں تو آپ کو مشکل ترین ابحاث کلامی ملیں گی, خدا کی صفات کے بارے میں, خدا کی صفات کی عینیت کے بارے میں, کلام اللہ کے بارے میں, قیامت کے بارے میں سوالات, وجود خدا کے بارے میں زنادقہ کے سوالات, اسی طریقے سے فقہی اعتبار سے بھی آپ کو سوالات ملیں گے. مذاہب بہت سارے جو ہیں وہ وجود میں آ چکے تھے. تو امام نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے علمی میدان کا انتخاب کیا اور اس کے اندر جہاد کیا اور کامیاب بھی ہوئے. جیسا کہ مثلا آپ دیکھیں امام مالک اہل سنت کا فقہی رہبر, وہ یہ کہتا ہے ما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر على قلب بشر افضل من جعفر ابن محمد علیہ السلام. کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, کسی کان نے نہیں سنا, کسی بشر کے دل میں خطور نہیں کیا کہ جو امام صادق علیہ السلام سے زیادہ افضل ہو. یہ مالک کے جو فقہی رہبر ہے وہ بیان کر رہا ہے. اسی طریقے سے آپ ابو حنیفہ کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو وہ بھی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ لو لسنتان لہلک النعمان, اگر وہ دو سال کے جو میں نے امام صادق سے استفادہ کیا نہ ہوتے تو نعمان یعنی ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. اور بہت سارے دانشمندوں نے اقرار کیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کا زمانہ تھا کہ جس میں علمی بحثوں نے ترویج پیدا کی. امام صادق علیہ السلام وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے علمی ابحاث کو ترویج دیا. امام صادق علیہ السلام نے پھر اپنی اس زندگی کے اندر، اس زمانے کے اندر بہت سارے شاگردوں کو تربیت کیا، جن میں سے ایک ہشام بن حکم نام کی متکلم شخصیت ہے، جس میں زرارہ جیسی، محمد بن مسلم جیسی فقہی شخصیات ہیں. زنادقہ کے ساتھ مناظرے کیے، اپنے مشاگردوں سے مناظرے کروائے، علمی میدان میں جہاد کو انتخاب کیا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ کامیاب بھی رہا. آج انہی میدان کے اندر، علمی میدان کے اندر جنگ کرنا اور جہاد کرنا سبب بنا کہ مکتب تشیع کو مکتب جعفریہ کہا جانے لگا، اور مکتب تشیع اپنی اصیل حالت میں ہم تک پہنچا. تو پس جو زمینہ فراہم تھا امام صادق علیہ السلام کے لیے، اس سے بھرپور استفادہ کیا، لیکن سیاسی زمینہ ابھی فراہم نہیں ہوا تھا، لہذا قیام بھی نہیں کیا. تو اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ امام صادق علیہ السلام نے زمینہ فراہم ہونے کے باوجود قیام کیوں نہیں کیا، جواب یہ کہ زمینہ فراہم نہیں تھا. امام حسین علیہ السلام نے جہاد سیف کے ساتھ کیوں کیا؟ کیونکہ امام دیکھ رہے تھے کہ شریعت مسخ ہو رہی ہے، کوئی قدم نہیں اٹھا رہا اس کے مقابل میں، اور امام کے سامنے فقط ایک راستہ تھا، وہ تھا جہاد بالسیف. اس کے علاوہ کوئی زمینہ فراہم نہیں تھا کہ جس کے ذریعے وہ اس شریعت کو مسخ ہونے کو روک سکتے، لہذا جہاد بالسیف کیا. تو یہ اس طریقے سے اگر تحلیل کریں آئمہ کی زندگی کو، تو کبھی اختلاف نظر نہیں آئے گا، بلکہ یہ اختلاف درس ہوگا. شید متحری نے یہی نقطہ بیان کیا ہے کہ یہ تعارض نہیں ہے آئمہ کی زندگی میں، بلکہ یہ درس ہے ہمارے لیے. ہم نے آئمہ کی زندگی سے درس لینا ہے کہ کن حالات میں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، کن حالات میں کون سے میدان کے اندر جنگ کرنی ہے. تو ہمیں بھی یہی عبرت حاصل کرنی ہے، آئمہ کی سیرت سے یہی درس لینا ہے، اور اپنے حالات کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.